اسلام دی، مشرکوں کو دعوت اسلام دی، یہودیوں کو دعوت اسلام دی، عیسائیوں کو دعوت اسلام دی، اور عیسائیوں سے کلمہ پڑھوایا، یہودیوں سے کلمہ پڑھوایا، اور مکے کے مشرکوں سے کلمہ پڑھوایا، کافروں سے کلمہ پڑھوایا. تو رسول اسلام نے جو اسلام کو سمجھایا وہ اسلام کسے سمجھایا؟ انہیں اسلام کی تعلیم دی جو غیر مسلم تھے، غیر مسلموں کو اسلام سمجھانا. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج مسئلہ اتنا دشوار ہو چکا ہے، اتنی پرابلمس آ چکی ہیں کہ آج مسلمانوں کو اسلام سمجھانا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر، ایک اور سلوات بھیجے محمد بلال صاحب. میں درخواست کروں گا کہ ابھی باہر جو لوگ آئے تو ابھی اس والے حجرے میں جگہ ہے، یہاں پہ یہاں اس جگہ پہ بیٹھتے رہیں، اور اس کے بعد نومنین جو باہر آئیں گے وہ دوسری جگہوں پہ آ جائیں گے ان شاء اللہ. تو آج ہمارے سامنے بڑی ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک المیہ ہے عزیزوں، کہ دوسروں کو اسے کوئی بات سمجھائی جائے. جو نہ جانتا ہو تو ٹھیک ہے، جو گھڑی نہیں جانتا اسے بتائیں کہ یہ گھڑی ہے، جو رومال نہیں جانتا اسے بتائیں کہ یہ رومال ہے، جو انگوٹھی کا نام نہیں جانتا اس بچے کو بتائیں کہ یہ انگوٹھی ہے، جو آپ کی کسی شیروانی کے بارے میں جو نہیں جانتا اسے بتائیں کہ اس لباس کا نام شیروانی ہے، مگر جو جانتا ہو اور نہ مانتا اسے بتانا ہے کہ ہاں یہ چیز یہ ہے. عزیزو کتنی بڑی مشکل ہے، آپ یہ دیکھیں. آج مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اسلام کا آغاز کیا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کیا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اسلام کی شرطیں کیا ہیں. تو آج ہمیں ان کے سامنے، اچھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا تبلیغ کا اثر ہے. ایک تبلیغ کیسی تھی؟ وہ تبلیغ تھی جس نے پورے مکے میں، پورے عرب میں، پورے پیناسولا میں، پورا جزیرہ نما عرب میں خاموش انقلاب برپا کیا، بلڈ لیس ریولوشن، غیر خونی انقلاب. یہاں بھارت کے لوگ نہیں ہیں، رکت ہین کرانتی پیدا کر دی. ہمارے پیغمبر اسلام نے تلوار نہیں چلائی، اور تلوار نہیں چلائی، کردار کے ذریعے سے پورے جزیرہ نما عرب کو مسلمان بنا دیا. مشرک کلمہ پڑھنے لگا، کافر کلمہ پڑھنے لگا، ملحد کلمہ پڑھنے لگا، مرتد کلمہ پڑھنے لگا، جس کو دیکھیے وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ رسول کی تبلیغ تھی 23 سال کے اندر. دیکھیں بچے بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں، دیکھیں 23 سال کے اندر رسول نے پورے عرب کو، لبنان کو، مصر کو، سیریا کو، اسکندریا کو مسلمان بنا دیا. وہ کون سا کیریکٹر تھا جس نے پورے عرب کو، جزیرہ نما عرب کو مسلمان بنا دیا؟ یہاں سے جب مسلمان بھارت کی طرف گئے، سندھ جس کو کہتے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، سب جگہ کے لوگ یہاں موجود ہیں، وہاں 950 سال تک مسلمان بادشاہت قائم رہی، مسلمان بادشاہ رہے، اور پورے بھارت کو مسلمان نہ بنا سکے 950 برس میں. اور پورے جزیرہ نما عرب کو ہمارے نبی نے 23 سال میں مسلمان بنا دیا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس نے پورے عرب کو مسلمان بنا دیا وہ تھا واقعی اسلام، جو 950 سال میں بھارت کو مسلمان نہ بنا سکا وہ تھی سیاست. بس آج دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، حکومت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، خلافت کسے کہتے ہیں. سلوات بھیجیے محمد والے. اب آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس اہم ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو تعزیہ دار ہیں، ان پہ ہندوؤں کے کلچر کا اثر ہے، ہندوؤں کی تہذیب کا اثر ہے. اور یہ جو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ ابراہیم والی شیعت کو دیکھیں گے، ابراہیم والی شریعت کو دیکھیں گے، تو آج پوری دنیا کے مذاہب پہ ان کی تہذیب کا اثر نظر آئے گا. اس لیے کہ پوری دنیا میں سویلائزیشن شپ کا جو ماحول ہے، جو تہذیب ہے، جو قدریں ہیں، جو ویلوز ہیں، وہ جناب ابراہیم کی عطا ہے. پورے مکے میں سب سے پہلے جو تہذیب کا داغ دل رکھنے والا شخص ہے وہ حضرت ابراہیم ہے. عرب کے بدوؤں کو تہذیب سکھانے والے کردار کا نام ابراہیم، لباس پہنانے کا سلیقہ عطا کرنے والے کا نام ابراہیم، گھر بنانے کا ہنر دینے والے کا نام ابراہیم. وہ اپنی ابراہیم جو پوری شریعت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ جو بابل کی تہذیب ہے جناب ابراہیم کی دین ہے. جناب ابراہیم نے وہ پوری تہذیب دنیا کے سامنے دی جسے آج عرب کی تاریخ میں بابل کی تہذیب کے نام سے لکھا جاتا ہے، جو موہن جوداڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں سے منفرد اور ممتاز سمجھی جاتی ہے. یعنی دنیا نے جس تہذیب کا لوہا مانا وہ جناب ابراہیم کی وہ تہذیب تھی جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی. اور وہ تہذیب کیا تھی؟ ابراہیم نے مسجد بنا دی تو دنیا میں مسجدیں بننے لگی، ابراہیم نے گھر بنایا تو دنیا میں گھر بنایا جانے لگا، جناب ابراہیم کے زمانے سے یہ جو خانہ کعبہ کی پوری تعمیر ہے، آپ دیکھیں یہ تہذیب کیا تھی۔ مسجد ہلال اس زمانے میں بنائی گئی رسول اسلام کے بعد، رسول اسلام کے بعد وہاں مسجد بلال بنائی گئی کوہ ابو قبیس کے سیاہ پتھروں سے، اور اس کے بعد میں زمانہ جب شریعت کو حکومت میں بدلنے لگا تو نہ وہاں مسجد بلال ہے، نہ وہاں مسجد بلال ہے بلکہ وہاں بادشاہوں کے قصر بننے لگے۔ 1400 سال میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے ذرا آپ دیکھیں۔ تو جناب ابراہیم کے زمانے میں وہ مسجد تھی کوہ ابو قبیس کے سیاہ پتھروں کی، یہ لوگ اتنے سویلائزڈ ہو گئے، اتنے زیادہ مہذب ہو گئے کہ دنیا کی تہذیبیں ان کو دیکھ کے آ کے پھاڑ پھاڑ کے رش کرنے لگی، یہ مکے کا رہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ اکیڈمک آدمی ہے، یہ سویلائزڈ ہے، یہ مہذب ہے۔ تو مکے والے جہاں جاتے تھے لوگ پیچھے پیچھے چلتے تھے، نقش قدم پہ چلتے تھے، اس لیے کہ یہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ تو وہ اپنی پہچان کے لیے کیا کرتا تھا، وہ ابو قبیس کے کالے پتھر لے کے جاتا تھا، زمزم کا پانی لے کے جاتا تھا، اور زمزم کے پانی کا چھڑکاؤ وہ ابو قبیس کے کالے پتھروں پہ کرتا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، دیکھو شاید یہ مکے کا آیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ کالے پتھروں پہ سفید پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ اب لوگ اس سے ڈر کے ملتے تھے، اس سے دوری سے ملتے تھے کہ یہ مکے کا رہنے والا ہے، یہ ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ عزیزو ہندوستان میں بھی وہ لوگ آئے، مگر انہوں نے اپنے بعد اپنی پیڑھیوں کو اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ جو پتھر ہے یہ کس پہاڑی کا ہے، یہ جو پانی ہے یہ کس چشمے کا ہے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا، اب دیکھیے رسموں سے مذہب کیسے پھیلتے ہیں، ریچول سے مذہب کیسے پھیلتے ہیں، یہاں فیت کا کوئی تعلق نہیں تھا، رسموں پہ اب جو مذہب پھیلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر پہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو وہ کوہ ابو قبیس تو نہیں جانتے تھے، آب زمزم کا چشمہ تو نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمالیہ کے کالے پتھر لے لیے اور گنگا سے جل لے لیا، اور اس کے بعد شیولنگ کی پوجا شروع ہو گئی۔ دیٹ از ہندو دھرم۔ ایک سلوات بھیجا محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیں یہاں سے یہ سارے مذاہب جو چلے، مگر اسلام اس مذہب کا نام ہے جو جناب ابراہیم نے ایک منظم طریقے سے، وہ خدا جو بغیر کسی نظام کے لفظ کن نہ کہے، پوری دنیا بغیر کسی تہذیب کے، بغیر کسی تنظیم کے نہیں بنی ہے، وہ اپنا مذہب بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی پروسیس کے کیسے دے دیتا۔ جناب ابراہیم، اب آئیے، اب نسل ابراہیم پہ آج گفتگو ہوگی، کل گفتگو اتنے تسلسل کے ساتھ، اتنے درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کارواں کو لے کے چل رہا ہوں، چونکہ ایسی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جہاں بڑے اعتماد سے گفتگو ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ اس شبیہ ممبر رسول پہ آتا ہوں کہ طلب جتنی یہاں سے ہوتی ہے اس سے زیادہ عطا ادھر سے ہوتی ہے۔ یہ سلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ ابراہیم کا رہنا مناسب نہیں ہے، فوراً حاجرہ کو لے کے مائگریٹ کر جائے، ہجرت کر جائے۔ وہ بی بی جیسے ہی نبی نے جبرائیل امین سے وحی پانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، اب یہاں ملک شام میں، سیریا میں رہنا قطعاً مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا حکم آ چکا ہے، فوراً شام چھوڑ کے کہیں چلیں، کہاں چلیں پتہ نہیں، وادی زیزرا کی طرف چلیں، کوئی ایڈریس نہیں ہے، بالکل گمنام جگہ پہ چلنا ہے۔ مگر بیوی فرما بردار بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر پر اتنا یقین رکھے کہ کبھی پلٹ کے یہ نہ پوچھے کہ کہاں جاؤ گے، کیوں جاؤ گے، یہاں کیوں نہیں رکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی قابل تعریف وہ ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ چلو تو چل لے، ٹھہرو تو ٹھہر جائے۔ ایک سلوات ہے جے محمد والے محمد پر۔ جناب ابراہیم بی بی حاجرہ کو لے کے چلے وادی زیزرا میں، ویلی میں، گھاٹی میں۔ اب جو جناب ابراہیم بی بی حاجرہ کو لے کے آئے، گود میں دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے بچے کو جیسے ہی رکھا، ماں کو رکھا، فوراً اپنا قدم رکاب سے نکال کے ٹھہرنا چاہتے تھے، جبرائیل امین نے کہا، اے جبرائیل، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ بالکل آپ کا رکنا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، حاجرہ کو چھوڑ دیجئے، اسماعیل کو چھوڑ دیجئے، آپ فوراً واپس ہو جائیں۔ رکاب میں قدم ٹھہر گئے، جناب ابراہیم نے اپنے رہوار کو موڑ لیا، اور موڑنا تھا کہ ماں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے مگر پلٹ کے ایک بار نہیں پوچھا, ایک بار نہیں پوچھا کہ ابراہیم اس جنگل میں, اس صحرا میں, اس بنیان میں مجھے کس کے سہارے سے چھوڑ کے جا رہے ہو. نبوت پہ اتنا یقین تھا, خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ اکیلے اس صحرا میں اپنے بیٹے کو لے کے ٹھہر گئی. مسلمانوں اب تو ماننا پڑے گا کہ نبوت پہ یقین رکھنے والی بیویاں اور ہوتی ہیں, شک کرنے والی بیویاں اور ہوتی ہیں. سلوات بھیجے محمد والے محبت. اسلام اب دیکھیے یہاں تک بات آئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ باہر جو لوگ آ رہے ہیں, باہر بھی مومنین آ چکے ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک بار سب مل جل کے بابا سے بلند نعرہ سلوات ارشاد فرمائے. بی بی حاجرہ چھوڑ دیا وہاں پہ جناب اسماعیل کو لیے ہوئے, مگر مامتا ہے نا, ایک بار بیٹے کو دیکھتی ہیں, ایک بار شوہر کو دیکھتی ہیں, اونچا نیچا زگ زیگ پہاڑیاں ادھر ادھر نشیب و فراز. ابراہیم اپنے رہوار کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک بار دیکھا کہ ابراہیم اوجھل ہو چکے ہیں, جیسے ہی ابراہیم اوجھل ہوئے پلٹ کے اسماعیل کی طرف دیکھا, دودھ پیتا بچہ, کیا کھلاؤں کیا پلاؤں. عزیزو ذرا غور کرتے چلیں, دیکھا وہ جو مشکیزہ, صرف ایک مشکیزہ میں پانی تھا, کوئی کھانے کا سامان نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی اوڑھنا نہیں, کوئی بچھونا نہیں, کوئی گہوارہ نہیں, مگر جناب اسماعیل کو دیکھ رہی ہیں. دیکھا کہ اس مشکیزے پہ, دیکھیں ہسٹری کو پیش کرنا ممبر سے بڑا مشکل کام ہے, مگر اس کو خطابت کے اینگل میں مجھے حکم دے دیا گیا تو مجھے پڑھنا میری ڈیوٹی ہے عزیزو. اور جو ڈیوٹی جس کی مل جائے, جس ٹاپک پہ پڑھنے کی, وہ وہی پڑھ سکتا ہے جو کچھ وہاں پہ آتا ہوتا ہے. ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے عزیزو. دیکھیں جناب اسماعیل کو چھوڑ کے جب جناب ابراہیم گئے تو بی بی حاجرہ یہ پریشان کہ آخر میں اسے کھلاؤں گی کیا, آخر پلاؤں گی کیا. وہ جو مشکیزہ تھا اس پہ ایک بچھو ڈنک مار رہا ہے, بچھو ڈنک مار رہا ہے. اب یا تو بچھو کے ڈنک مارنے سے مشکیزے میں سوراخ ہو جائے اور مشکیزے کا سارا پانی بہ جائے, اور اگر سارا پانی نہ بہے تو زہریلا ہو جائے گا, پانی پلا نہیں سکتی. اب کیا کریں جناب حاجرہ, دوڑی پریشان ہوئی, بیٹے کو کہاں سے پانی لا کے دوں, کہاں سے پانی کا قطرہ لا کے دوں, اور اگر جب میں نہیں کھاؤں پیوں گی تو اسے کیسے دودھ پلاؤں گی. کبھی اس پہاڑی پہ, کبھی اس پہاڑی پہ, کبھی اس پہاڑی پہ, کبھی اس پہاڑی پہ. مورخ نے بعد میں بتایا یہ جو پہاڑیوں پہ بی بی حاجرہ دوڑتی تھی اس میں ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے, ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو اہمیت نہیں دی گئی ہے. دنیا کا کوئی مسلمان ہے جو حاجی ہونے کا شرف بغیر ایک عورت کے نقش قدم پہ دوڑ بھاگ کیے اسے پا جائے؟ جناب حاجرہ کے نقش قدم پہ ہر مسلمان کو دوڑنا ہے. اچھا حاجی کب بنتا ہے انسان؟ سب کچھ کر لے اگر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائے تو حاجی ہو جائے گا؟ احرام باندھ لے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لے, خانہ کعبہ کا طواف کر لے, حجر اسود کا بوسہ دے لے, چکر کاٹ لے, سب کچھ کر لے, بال مٹا لے, قربانی کر لے, مگر حاجی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگا لے. عزاداروں کا مجمع ہے, عباس قلم اٹھانے والوں کا مجمع ہے, سکینہ کی پیاس کی جان منانے والوں کا مجمع ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان مسلمان دوڑتا ہے, چکر کاٹتا ہے, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, یہ کیا چیز ہے؟ ایک نبی ایک معصوم پیاسا تھا, اس کی پیاس کی سبیل کے لیے ایک ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی تھی. وہ دوڑ آج تک جب تک انسان کمپلیٹ نہ کر لے, جب تک حاجی نہیں ہوتا. مسلمانوں بات سمجھ میں آئی؟ پیاسوں کی یاد میں سبیل لگانا اور ساتھ میں سفر کرنا بدعت نہیں ہے, سیرت حاجرہ ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. بی بی حاجرہ, اب حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کے آ گئی مگر پانی کی کوئی سبیل نہ ہوئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, جہاں سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا, پورا اسلام اسی بنیاد سے شروع ہوتا ہے. آگے کی سات آٹھ مجلسوں میں بھی یاد رکھیے گا, چشمہ سلاب آنے والا ہو. جیسے لکھنؤ والے ہیں, بی بی حاجرہ نے ایک گولا دائرہ بنایا, جس کو کہتے ہیں چکر بنایا اور اس میں پانی جب بھرنے لگا تو بی بی حاجرہ کہتے ہیں زم 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 ٹھہر ٹھہر ٹھہر. اس لہجے میں اتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ آج سے تاریخ میں اس چشمے کا نام زم زم ہو گیا. اب جو زم زم نکلا وہ پرندے جو پیاس سے زبانیں جن کی نکل آئی تھیں وہاں پہاڑیوں میں جنگلوں میں درختوں میں ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہیں پانی کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب جب انہوں نے پانی کو دیکھا, آئیے سلوات ہو جمال والے محمد صاحب. اب جو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ کیا کریں, پانی کے لیے پریشان تھے. عزیزو آج کے ٹیلی ویژن کے زمانے میں, الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں وہ سسٹم نہیں ہو سکتا جو قدرت نے وہاں پہ بنایا. صبح کو جناب ابراہیم نے حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا, وہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ کوئی رہنے کا انتظام ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی بستر ہے. مگر دوپہر کے وقت جب چشمہ جاری ہوا تو آسمان پہ شفق کی سرخ سیڑھیوں سے نمودار ہوتے ہوئے آفتاب کی شعائیں جب پانی پہ ریفلیکٹ ہوئی تو پانی کی چمک کبھی آسمان تک جاتی تھی, سورج کی چمک کبھی پانی تک آتی تھی, تو زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ جاری ہوا. جب نور کا سلسلہ جاری ہوا تو معصوم پرندوں نے اس قدرت کے کیمرے سے دیکھا کہ وہاں پہ پانی کا ریفلیکشن ہو رہا ہے. اپنے اپنے آشیانوں کو چھوڑ چھوڑ کے آئے, اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے آئے, اپنے اپنے درختوں کو چھوڑ کے آئے, پہاڑیوں میں ٹھہرے ہوئے جگہوں کو چھوڑ کے آئے, اور ان جگہوں کو چھوڑ کے جو پانی کے پاس آئے تو اپنی زبانیں بے زبانی سے اپنی شرافت کے ساتھ اپنی تہذیب کے ساتھ اپنی وفاداری کے ساتھ بی بی حاجرہ سے اجازت مانگی, اگر اجازت ہو تو ہم پیاسے پرندے یہاں پہ اپنی پیاس بجھا لیں. انہوں نے اپنی منقاروں سے پانی پی پی کے اپنی پیاس بجھائی. مگر یہ با وفا پرندے تھے, بے وفا مسلمان نہیں تھے. بیت المال کی دولت کھا کے لوٹ جانے والا مسلمان اور ہوتا ہے, مگر اس زمزم کے چشمے پہ پیاز بجھا کے طواف کرنے والے پرندے اور ہوتے ہیں. وہ پرندے زمین سے اٹھے, اپنے آشیانوں کو واپس نہیں گئے, بلکہ اسی نور اسی اجالے کا طواف کرتے رہے. یہ ہے خانہ کعبہ کا وہ پہلا طواف جو کھلی ہوئی فضاؤں میں معصوم پرندوں نے کیا. اس طواف کے بعد جب اس پرندوں کو لشکر والوں نے دیکھا, مسافروں نے دیکھا, تو انہیں پتا چلا کہ اگر پرندے ہیں تو پانی بھی ہوگا, اگر پانی ہے تو کھانا بھی ہوگا, اگر کھانا ہے تو ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوگی. وہ جن کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی تھیں وہ دوڑ دوڑ کے آئے, دیکھا ایک بیوی بی ایک بچے کے ساتھ ایک چشمہ, اس چشمے پہ پانی. انہوں نے پوچھا, اے بیوی اگر اجازت ہو تو ہم پانی پی لیں. جناب حاجرہ نے کہا, تم بھی پانی پیو, سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ, جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ, اونٹوں کو بھی پانی پلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھرانہ ہی ساقی کا اثر کہا ہے. ذریت ابراہیم آپ دیکھیں, یہ گھرا نہیں ساقی کوثر کا ہے. یہاں کبھی پانی پہ پابندی نہیں لگے گی, سب نے پانی پیا. اور جب پانی پیا تو عزیزو اب دیکھیں جناب اسماعیل جوان ہوئے. اب جب جناب اسماعیل جوان ہوئے تو اب جناب ابراہیم کے دونوں طرف سے سلسلے چلے, ایک جناب سارا سے جناب اسحاق, ایک جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل. جناب اسحاق کی نسل بنو اسرائیل کہلائی اور جناب اسماعیل کی نسل آگے چل کے بنو ہاشم کہلائی. جناب اسحاق کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, ان جناب ابراہیم کو, جناب ابراہیم کے بعد اسماعیل, اسماعیل کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, ان میں ایک یعقوب, یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, ان میں ایک یوسف. 11 نے ایک کے ساتھ بے وفائی کی, کنویں میں چھوڑ کے آئے, پریشان کر کے آئے. جب پریشان کر کے آئے تو یہ جو نسل ابراہیم میں تھے, مگر کسی معصوم کو ظلم کے ساتھ ستانے کا انجام یہ ہوا کہ یہ فٹ پاتھ پہ آ گئے, پریشان ہو گئے, روزی روٹی کے محتاج ہو گئے. مگر معصوم بڑا کریم ہوتا ہے, اس نے شام سے ہجرت کی مصر کی طرف. جب مصر کی طرف ہجرت کی تو وہ سیکنڈ فرعون سے اس کی جب جنگ ہوئی تو اس نے وہاں پہ شاہی حاصل کر لی. اب جب شاہی حاصل کر لی عزیزو تو دیکھیے آپ پورے مصر کا اقتدار جناب یوسف کے پاس، جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو بلایا، پریشان نہ ہو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، یہاں آؤ. اور یہاں جب آئے تو جناب یوسف نے انہوں معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد میں کہا اب تم واپس چلے جاؤ، ملک شام میں جا کے زندگی گزارتے رہنا. مگر جب یہ جانے لگے تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ قل ادخلوا بابا بابا حتتن، تم یہاں پہ حتہ دروازے سے ہوتے ہوئے جانا، نغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہیں مغفرت کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وسنزید المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں میں ہے. تم جب یہاں سے جانا تو باب حتہ ہوتے ہوئے جانا، اور باب حتہ سے جب ہوتے ہوئے جانا تو یا حتہ یا حتہ یا حتہ کہتے ہوئے جانا، اور یا حتہ کہہ کہہ کے سجدہ کرتے جانا. مگر نافرمان نافرمان ہوتا ہے. یہ جب وہاں سے واپس چلے تو ایک نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے کہا، حصہ کہنے کو کہا ہے نا، ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں. دو طرح کی سیرتیں ہیں. انہوں نے کہا حصہ کو ہم ہنتا کر دیتے ہیں، ایک نقطہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ اسی کو تو گوارا نہیں کرتا، نقطہ بڑھانے والوں کو بھی گوارا نہیں کرتا، نقطہ گھٹانے والے کو بھی. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حصہ میں نقطہ بڑھا دیا، آج تک مردود. کچھ وہ ہیں جنہوں نے بائے بسم اللہ کا نقطہ ہٹا دیا، آج تک مردود. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. پڑھیے پورا قرآن کریم. وہ جو بنو اسرائیل تھے جب وہ اس دروازے پہ پہنچے تو یا ہنتا یا ہنتا یا ہنتا کہتے ہوئے گئے، جبکہ نبی نے کہا تھا یا حتا یا حتا یا حتا کہتے ہوئے جانا. قرآن کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک نبی کے قول کی نافرمانی کی تھی، کھلے ہوئے میدان میں انہیں یا حتا کہنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نافرمانی کی وجہ سے خدا کو اتنا ناگوار ہوا کہ 40 سال تک یہ وادی تیہ میں پھٹکتے رہے، راستہ نہ ملا، اپنے ملک کو واپس نہ جا پائے، اپنے شہر کو واپس نہ جا پائے. 40 برس تک اس وادی تیہ کی بھول بھلیا میں، اس دروازے میں، اس دروازے میں، اس دروازے میں، یہاں سے گئے وہاں نکل آئے، وہاں سے گئے یہاں نکل آئے، 40 سال تک بھٹکتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا حصہ یا حصہ یا حصہ نہیں کہا. جناب ابراہیم کی دو نسلیں ہیں، ایک بنو اسرائیل، ایک بنو اسحاق. کچھ دن اور گزرے، 21 پشتوں کے بعد ایک اور نبی بنو ہاشم میں آیا. جب وہ آخری حج سے واپس ہونے لگا تو اس نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو ایک میدان پڑے گا، اس میدان میں جب تم جانا تو کہنا یا مولا یا مولا یا مولا. میں کہوں گا من کنت مولا ہو فہذا، تم سے مبارک بات دینا اور کہنا یا مولا مبارک ہو، یا مولا مبارک ہو. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ حصہ حصہ نہیں کہا 40 برس تک بھٹکے. ارے اس امت نے مولا مولا نہیں کہا، آج تک بھٹک رہی ہے.
اے پال شہزادے، تیرا کرم ہے جو میں تاریخ کی اتنی خشک وادی سے اپنے مجمع کو یہاں تک لے کے آیا، مگر بہت زیادہ خشک وادیوں میں سیر نہیں کراؤں گا. آئیے تھوڑا سا لہجہ چینج کیا جائے، کل تاریخ کے اس خشک لہجے پہ گفتگو اور کر لوں گا بیچ میں. اب دیکھیں، ایک بچہ اللہ کا عجیب و مزاج، عجیب و غریب مزاج ہے کہ جب وہ شرف عطا کرتا ہے تو بچپن میں، بڑھاپے میں کوئی شرف نہیں ملتا.
ارے کیا کہہ رہے ہیں،
یہی تو ہے کتنے سمجھدار لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد کا. بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جناب اسماعیل کے شرف کا اعلان بچپن میں، جناب ابراہیم کے شرف کا اعلان بچپن میں. میں نے پہلی مجلس میں کیا کہا تھا، ذوالعشیرہ میں لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ 10 سال کے بچے کا شرف کیا ہو سکتا ہے. آئیے آپ کو دکھائیں، ایک حاجرہ کا بچہ بچپن میں اعلان ہو رہا ہے نبوت کا، آپ غور کریں. اور ایک اور بچہ جناب مریم کا، قوم والے آ کے پوچھتے ہیں، اے مریم، نہ تمہاری شادی ہوئی، نہ تمہارا بیاہ ہوا، نہ تمہارا کوئی شوہر، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ مریم معصومہ ہے، بے گناہ ہے، قرآن میں سند بھی ہے. اللہ نے کہا مریم، ہرے غیر نتھو خیروں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مت جواب دو.
معلوم یہ ہوا معصومہ وہ ہوتی ہے جو ہر ایرے غیروں کو منہ نہیں لگاتی.
ارے ہر کسی سے ہر میدان میں بات کرنے والی ام المومنین تو ہو سکتی ہے, معصومہ نہیں ہو سکتی. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ان سے کہہ دو کہ جو سوال کرنے اس بچے سے خود ہی پوچھ لے, یہ خود ہی جواب دے دے گا.
بی بی مریم نے کوئی جواب نہیں دیا, اشارہ کر دیا کہ وہ بچہ تو خود ہی اس بچے کے پاس آئے.
اے عیسیٰ, اے مریم کے بیٹے, آپ کس کے بیٹے ہیں؟
جناب عیسیٰ نے مریم نے سوال سنا, سننے کے بعد جواب کیا دیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بس تین جملے کہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب آپ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے آتے یہ پوچھیں مولانا آپ کا نام کیا ہے, آپ کا وطن کہاں ہے, آپ کی ڈگری کیا ہے, اور میں کہوں کہ میں مولانا ہوں اور میں ذاکر ہوں, میں انسان ہوں, یہ جواب ہوا آپ کے سوال کا؟ ارے بھائی میں اپنا نام بتاؤں, اپنا شہر بتاؤں, اپنا علاقہ بتاؤں, قوم والے پوچھ رہے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے, تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا حسب نسب کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں میں عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی, مجھے نبی بنایا گیا, اور یہ واپس چلے گئے. اس کا مطلب یہ مطمئن بھی ہو گئے
یہ عیسائی ہے, عیسائی مسلمان نہیں ہے. یہ عیسائی ہے مسلمان نہیں ہے. بس تین جملہ کہا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں عیسائیوں سے پوچھوں گا. ایک بچہ تین دن کا, ایک بچہ تین جملہ کہہ رہا ہے گھر والے میں, اور تین جملہ سننے کے بعد میں تم مطمئن ہو گئے, واپس چلے گئے, شرافت کے ساتھ واپس چلے گئے, بڑی خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے. آخر کیوں, کہاں معلوم ہے؟ سب سے بڑی اس کی عصمت کی سند اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس عمر میں بولا جس عمر میں بچے بولتے نہیں, جس عمر میں بچے کلام کرنا نہیں جانتا, یہ اس عمر میں بول رہا ہے. تو پھر ہمیں سند مل گئی. اس کا مطلب عیسائیوں نے دنیا کو قانون دے دیا کہ اگر نہ بولنے والی عمر میں کوئی بچہ بولنے لگے تو پھر اس کے ماں باپ کی مذہب پہ شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. اگر کوئی بچہ نہ بولنے والی عمر میں گفتگو کرنے لگے, آپ دیکھیں جناب ابراہیم کی نسل چل رہی ہے, اور وہاں سے میں سلسلہ لے کے چل رہا ہوں, نہ بولنے والی عمر میں کوئی بچہ بولنے لگے تو پھر اگلا سوال نہیں کیا جاتا. اگر وہ بچہ بول رہا ہے وہ خود بھی معصوم, اس کی ماں بھی بے خطا, اس کا باپ بھی بے خطا. اے مسلمانوں, عیسائیوں سے کچھ سیکھ لو. ارے عیسیٰ نے صرف تین جملے کہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور وہ خاموشی سے چلے گئے کہ اس کی ماں بھی صحیح, اس کا باپ بھی صحیح, یہ خود بھی معصوم. ارے یہاں تین دن کی عمر میں علی قرآن بھی سنا رہے ہیں, قرآن بھی سنا رہے ہیں, زبور بھی, انجیل بھی. سلامات میرے محمد.
ایک اور سلوان بھیجے محمد والے. یہ ہے وہ پورا سلسلہ. آپ دیکھیں, اسے کہتا ہے ایمان بالغیب, جو جہاں ہے وہ وہیں سے مجلس میں شامل ہے. بس مجھے کبھی کبھی بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے, کاش میں اپنے سارے مومنین کو اور یہ مولا کے چاہنے والوں کو دیکھ سکتا. آپ لوگ تو دیکھ لیتے ہیں. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. اچھا ہاں, یہ ٹھیک ہے. ایک اور سلوات بھیجیں محمد والے محمد. اچھا چھوٹی گفتگو اس پہ اور کر لیں. اے پالنے والے, عیسیٰ کو مریم کے بطن سے پیدا کرنا تھا تو جناب مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی شوہر تو جناب مریم کے لیے شادی کا جب سوال کریں گے تو اللہ کہے گا معلوم ہے یہ معصومہ ہیں. دیکھیے شریعت کسے کہتے ہیں, یہ دعوت اسلام پہ میری گفتگو ہے. شریعت میں بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے. اس کا مطلب شریعت میں شوہر حاکم ہے، بیوی محکومہ، شوہر افضل ہے، بیوی مفضول، شوہر اعلیٰ ہے، بیوی اس کے بعد. تو اگر کوئی بیوی معصومہ ہے تو غیر معصومہ کی تابع دار کیسے؟ کوئی غیر معصومہ کسی معصومہ کی اطاعت گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب مریم معصومہ ہیں. اگر کوئی لڑکا اس زمانے میں معصوم ہوتا تو خدا رشتہ قبول کر لیتا. خدا نے یہ گوارا کر لیا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دوں، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی معصوم ابھی بھی کسی غیر معصوم کے ساتھ شادی ہو جائے. اس کا مطلب بے گناہ بیوی گناہگار شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. پوری تاریخ میں میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ابو طالب کے ایمان پہ کوئی شک ہے تو ازل سے لے کے ابد تک کا مورخ پوری تاریخ میں یا تو فاطمہ بنت اسد کی کوئی خطا دکھا دے، یا تو پھر رسول کی موجودگی میں رسول کو چاہیے تھا کہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب میں علیحدگی کرا دیتے، مگر ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رسول کا رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب بھی مومن ہے اور فاطمہ بنت اسد بھی مومنہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے. بس عزیزو ذرا آپ غور کرتے چلے جائیں. اب آئیے ایک اور سلسلہ. جناب اسماعیل کی نسل میں جناب اسماعیل کے 12 بیٹے. آپ دیکھیں ادھر جناب اسحاق سے 12 بیٹے چلے تھے، جناب اسماعیل کے 12 بیٹے. ان 12 میں آپ کہیں گے یہ مولانا کہاں کہاں سے کیا کیا لے کے آ رہے ہیں، یہ مجلس ہو رہی ہے یا ہسٹری کا لیکچر ہو رہا ہے، مگر مجلس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. جناب اسماعیل کے 12 بیٹے، ان 12 میں ایک سب سے افضل، بیدار. اس کو کیا کیجیے گا آپ کے جہاں بہت لوگ ہیں تو ایک ہی افضل ہوتا ہے، کم نہیں ہوتے. جناب قیدار کے بعد میں ان کی نسل آگے بڑھی تو 13ویں نسل میں جناب قصی. جناب قصی کے 6 بیٹے اور ان قصی میں سب سے زیادہ جو شرف ہے وہ جناب عبد مناف. عبد مناف کے ساتھ ان کے ایک بھائی اور عبد الدار. جناب عبد مناف کے جو بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے وہ عبد الشمس، جنہیں کہا جاتا ہے جناب ہاشم. اب آئیے یہاں تاریخ کا ایک چیپٹر جو میری نظر میں بالکل غلط ہے، لکھتے ہیں سبھی لوگ، آپ اپنی کتابوں میں بھی پائیں گے، مگر حیرت نہ کیجئے گا. آج میں اس مولا کی بارگاہ میں تاریخ پہ جو کچھ میں نے پچھلے سال سے اب تک مطالعہ کیا تھا اس کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مورخ یہ لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب قصی کے بعد عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الشمس جن کو ہاشم کہا جاتا ہے، ایک امیہ. دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے، ایک کے ماتھے سے ایک کا پیر چپکا ہوا تھا، تو پھر ان کو تلوار سے الگ کیا گیا تاکہ ان دونوں کو تلوار سے جب الگ کیا گیا تو یہ اس بات کا سمبل ہوا کہ دونوں میں تلوار چلتی رہے گی، یہ کہتا ہے مورخ. مگر یہ تاریخ وہ ہے جو بالکل 100% فراڈ، اس پہ کبھی یقین نہ کیجئے گا. ابن خلدون نے جو مقدمہ لکھا وہ مروان نے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا تھا، اس مقدمے میں ایسی باتیں لکھوائی تھی تاکہ جو نسلوں کا جھگڑا کہہ کے اسلام کو ہلکا اور سبک قرار دیا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معاملہ یہ ہے کہ امیہ عبد مناف کا بیٹا نہیں تھا، عبد الدار کا بیٹا تھا. عبد الدار کا بیٹا بھی نہیں تھا، عبد الدار لاملک تھے. انہوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا بحیثیت غلام. غلام کو یہ بیٹے کی محبت دیتے تھے، یہ گھرانہ کریم لوگوں کا تھا. اس غلام نے اپنے آپ کو ان کا رشتہ دار اور اپنی ان کی نسل میں شامل کرنے کے لیے ہاشم کو اپنا بھائی کہنا شروع کیا اور عبد مناف کو چچا کہنا شروع کیا. جب جٹا کہنا شروع کیا تو کچھ دن کے بعد میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لاولد ہے کسی بیٹے کو اڈاپٹ کر لے تو اس کی پراپرٹی کا وہ مالک ہو جاتا تھا. جب مالک ہو جاتا تھا تو عبدالدار کی ساری پراپرٹی امیہ نے قبضہ کر لی, ضبط کر لی, ہڑپ کر لی. جب ہڑپ کر لی تو پھر اس کی نظر ہاشم کی پراپرٹی پہ گئی کہ یہ تو مکے کا رئیس ہے, مکے کا سردار ہے, اب یہ سرداری بھی مجھے ملنی چاہیے. تو اس نے اپنے آپ کو ان کا بھائی بتانا شروع کیا, جس کو سارے مورخین نے بھائی کہہ کے لکھنا شروع کیا, مگر میں لسانیات کا ایک طالب علم ہوں, لغت کا ایک طالب علم ہوں, ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کا جواب دے دیجیے گا تو پھر میں یہ حصہ مان لوں گا, ورنہ آج سے ساری تاریخ کی کتابوں سے یہ کوٹیشن نکال دیے جائے اور آپ خبردار اس پہ عمل نہ کریں کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے. میں آپ سے صرف اور صرف لغت میں, ڈکشنری میں امیہ کے معنی پوچھنا چاہتا ہوں. جس لغت کو آپ اٹھا کے لکھ دیکھیے گا, چاہے وہ المنجد ہو چاہے وہ القاموس ہو, سب میں ملے گا امیہ کے معنی غلام زادہ, غلام کا بیٹا, غلام کا بیٹا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر عبدالدار کا بیٹا تھا تو عبدالدار رئیس مکہ ہے, آقا کا نام ہے, شہزادے کا نام ہے, کہیں شہزادے کے بیٹے کا نام غلاموں پہ رکھا جاتا ہے؟ یا تو لغت سے امیہ کے معنی ہٹا دو, یا تو تاریخ سے بنو ہاشم کی نسل سے امیہ کا نام کاٹ دو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اے عزیز و تاریخ کی وہ حقیقت جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آگے جب جب بنو امیہ کو اسلام پہ تسلط دیا گیا تب تب دشمنیاں اپنے عروج پہ پہنچیں اور پھر اسلام کے سامنے مرحلے آئے. ہاشم عبدالشمس, عبدالشمس کیوں کہا گیا؟ آپ کہیں گے صاحب کہ عبدالشمس کیوں کہا گیا؟ عبدالشمس بیٹے تھے, مگر جب انہیں عبد مناف اپنے ناخے پہ لے کے آئے تو اتنا خوبصورت تھے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے عبدالشمس کہتے تھے. کیا کہنے عزیزو, عبدالشمس عبدالشمس, مگر ایک نام اور ہاشم. عبدالشمس نام لوگ بھول گئے, ہاشم نام یاد کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے سخی تھے, اتنے کریم تھے. میں نے جناب اسماعیل کے ذکر سے کیا کہا کہ جب سارے قافلے والے پیاس سے بلکنے لگے تو یہ پانی پلانے کے لیے آتے ہیں. مکے میں تحت پڑا, لوگ بھوک سے مرنے لگے, لوگ پیاس سے مرنے لگے. جب مرنے لگے تو جناب ہاشم کے پاس 100 ناقے تھے, 100 ناقے تھے. آج کے اس پورے دبئی میں بڑے سے بڑا رئیس ہے جو 100 ناقوں کو ایک ساتھ ذبح کر کے مسلمانوں کو کھلا دے. اتنے برس کے بعد میں چیلنج کر رہا ہوں, مگر 100 ناقوں کو ایک ساتھ شریف بنا بنا کے, چوڑا بنا بنا کے یہ لوگوں کو کھلاتے رہے تاکہ کوئی بھوک سے نہ مرنے پائے, کوئی پیاس سے نہ مرنے پائے. اب تو کہو گے کہ یہ جو عباس جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں یہ اسی ہاشم کے سلسلے کا ہے جہاں 365 دن یہاں دبئی میں بیٹھ کے لنگر جاری رہتا ہے. یہ ہے قمر بنی ہاشم. ارے وہ ہاشم تھا جس نے 100 اونٹوں کا حلیم بنا کے کھلایا تھا, یہ قمر بنی ہاشم ہے جو سال بھر لنگر چلاتا رہتا ہے. ایک سلوات بھیجے حضرت عباس کی عظمت سے. یہ ہے عزیزو وہ سلسلہ جناب ہاشم کا. جناب ہاشم کا جب یہ سلسلہ, تو امیہ جب مقابلے پہ آنے لگا تو کہا جتنا بڑا اسٹیٹ آپ کا ہے اس کا مالک میں ہونا چاہیے, اور اب کے الیکشن ہوگا, اب جب الیکشن ہوگا تو پھر ووٹ دیے جائیں گے, اور ووٹ کہاں دیے جائیں گے؟ جو لوگ عرب میں ہیں وہ بھی ووٹ دیں گے, جو عرب کے باہر دوسری نیشنلٹی لے کے رہنے لگے ہیں وہ بھی وہاں سے پولنگ کریں گے. جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں کوئی سیاست کی بات تو کرتا نہیں, پولیٹیشین ہوں نہیں, سب کو ووٹ دیا دینا ہوگا. تو پھر ہاشم بھی تو ایسے بیوقوف تو تھے نہیں, کہا اگر تمہیں الیکشن لڑنا ہے تو نامینیشن کے پہلے تمہیں کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ ضمانت کے طور پہ رکھنا ہوگا, تاکہ اگر کوئی ہار جائے تو اس کی ضمانت ضبط بھی ہو جائے, اسے سزا بھی دی جائے کہ تم نے گستاخی کیوں کی تھی کسی شریف انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے, کسی رئیس کے ساتھ ہمت کیوں کی تھی, کسی آقا کا مقابلہ کرنے کے لیے غلام زادوں کا سر کیوں اٹھا تھا. اے غلام زادے خاموش ہو کے بیٹھ جا, ورنہ اگر میرے مقابلے پہ آنا ہے تو پہلے الیکشن لڑنے کے لیے کچھ شرطیں ہوں گی, کمیشن بٹھایا جائے گا, کچھ پینلز ہونے چاہیے, کچھ پرپوزل ہونے چاہیے. تم اپنے نام لاؤ, تمہارا نام کون کون کمٹ کر رہا ہے, وہ اپنے اپنے نام دے رہا ہے, نام کیسے کیسے ہیں ذرا آپ دیکھیں. عبدالدار کے بعد تو سلسلے نہیں تھے, انہوں نے کیسے کیسے نام دیا خدا بچائے. اور ان ناموں کے بعد میں جناب ہاشم نے کہا اگر تمہیں الیکشن لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, 100 اونٹ تم رکھو, 100 اونٹ ہم رکھیں, جو جیت جائے گا 200 اونٹ اس کے ہو جائیں گے, اور جو ہار جائے گا وہ 100 اونٹ ضمانت ضبط. جناب ہاشم جب الیکشن جیتے, جب رئیس مکہ قرار دیے, 14 لوگوں کو پینل بنایا گیا جو اس الیکشن کا ڈکلیریشن کرے, اور جب وہ پینل بن گیا تو 100 اونٹ ان کے پاس اور آ گئے. یہ تھی ہاشم کی ثقافت کہ ان 100 اونٹوں کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا, اسی دن انہیں جمع کر کے مکے کے لوگوں کو پھر کھلا دیا. یہ ہے ہاشم کی وہ کوالٹی عزیزو, جناب ہاشم. اور دوسری شرط کیا رکھی, جو جیت جائے گا وہ 14 سال تک, یہ 3 سال والا نہیں. آپ دیکھیں, آپ گنتیوں کو دیکھ کے مزاج پہچان لیجیے. جناب ہاشم نے سرداری کے لیے 14 سال دیے تھے, یہ 3 سال دے رہے ہیں. ایک تلوار دے دے محمد والے محمد کا. جو جیت جائے گا وہ 14 سال تک رئیس مکہ کہلائے گا, اور جو ہار جائے گا اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا. 14 سال تک ویزا کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتا, ریفیوز کی مہر لگ جائے گی, بلیک لسٹڈ ہو جائے گا, نہ اپلیکیشن سے نہ انٹرنیٹ سے کسی طرح سے پھر وہ آ نہیں سکتا. پھر وہ کہاں رہے گا؟ پھر وہ مکے کو چھوڑ کے جہاں اس کی سمجھ میں آئے وہاں چلا جائے, مگر مکے میں نہیں آئے گا. صاحب 14 لوگوں کے پینل نے جب اعلان کر دیا, ایک کنجوس ایک سخی کے مقابلے میں آیا, ایک بدصورت ایک چاند کے مقابلے میں آیا, ایک بدرنگ ایک خوبصورت نوجوان گورے کے مقابلے میں آیا, ایک بخیل ایک کریم کے مقابلے میں آ رہا ہے, ایک چھنگنا ایک کداور کے مقابلے میں آ رہا ہے, ایک بے حسب نصب کا انسان ایک حسب نصب والے کے مقابلے میں آ رہا ہے, ایک غلام زادہ ایک آقا زادے کے مقابلے میں آ رہا ہے. ارے یہ امیہ ہاشم کے مقابلے میں آ رہا ہے. ارے یہ ہاشم جو بڑی جو ابراہیم کی جی ابھی اپنے غلام کو منظر دکھا رہا ہے, کہہ رہا ہے کچھ یاد کرو. غلام نے یاد کیا, کہا یاد ہے, کہا یاد ہے جس وقت میں نے حسین کے لشکر کا گھیراؤ کیا تھا کربلا کے لیے, تو کیا منظر تھا؟ منظر کیا تھا اگر آپ دیکھیں, حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے. حسین کے ساتھیوں میں کسی نے صدا بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے پوچھا کیوں یہ نعرہ تکبیر بلند کر رہا؟ کہا یہ جو سامنے نخلستان ہے اس سے ایک غبار اٹھ رہا ہے, اس غبار سے کوئی لشکر آ رہا ہے. کہا آنے دو یہ ہرکا رسالہ ہے ہمارا راستہ روکنے کے. کے لیے آیا ہے، ہمارا راستہ روکنے کے لیے آیا. پھر نے فوراً عباس کو بلایا، عباس یہاں آؤ، علی اکبر یہاں آؤ، قاسم یہاں آؤ، اونو محمد یہاں آؤ. دیکھو ہر ہمارے رسالے کا راستہ روکے گا، مگر تم کوئی آواز بلند نہ کرنا، اس کو کوئی بھی جملہ نہ کہنا، بلکہ پہلے اسے پانی پلانا، اس لیے کہ یہ بڑا پیاسا ہوگا، یہ بڑا پیاسا ہوگا. دیکھیے ہر وہاں وہ منظر یاد دلاتا ہے، یہ بڑا پیاسا ہوگا، پہلے پانی پلانا. تو جیسے ہی ہر آیا، حسین کے لگام میں فرس پہ ہاتھ ڈالی، فرس رہبار کی لگام پہ ہاتھ ڈالی، کہا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یا تو یزید کی بیعت قبول کیجیے، یا تو پھر یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے قبضے میں لیں گے. بس فوراً امام حسین نے کہا ہر ارے ابھی آئے ہو، بڑے پیاسے ہو، پہلے پانی پی لو، پہلے پانی پی لو. بس امام حسین نے عباس کو بلایا، مشک دہانے کھولو، کشت میں پانی رکھو، اپنے ہاتھوں سے دشمن کو سیراب کرو، اپنے ہاتھوں سے دشمن کو سیراب کرو. ہاں زادارو آپ سن رہے ہیں نا، میں ہر کے لشکر کے ایک سپاہی کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں پورے لشکر ہر میں سب سے زیادہ پیاسا تھا. میری پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخص اپنے ہاتھوں سے مشک کا دہانا میرے منہ کے سامنے لا کے کھولا، مگر پیاس کی شدت کی وجہ سے میں غش کے عالم میں پڑا ہوا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. مگر ہاں جب میرے چہرے پہ پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے چھینٹے پڑے تو میں نے آنکھیں کھولی. اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، ساقی کوثر کا فرزند حسین اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے. ہاں زادارو یہ وہی کریم گھرانہ ہے. ایک بار ہر نے کہا اے میرے فرزند بتاؤ میں کیسے پانی پی لوں، اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہہ کے ہر نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، عمر سعد کے پاس جا کے گفتگو کرنے لگا. عمر سعد کیا پروگرام ہے؟ کہا کل جنگ ہوگی. کہا جنگ ہوگی، تلواروں کا مقابلہ تلواروں سے ہوگا، اور ہم جب مقابلہ کریں گے تو دشمن ہماری تلواروں کی، ہماری جنگ کی، ہماری جنگ کی داد دیں گے. یہ کہہ کے ہر نے ایک مرتبہ کہا ہاں عمر سعد ٹھیک ہے، تو پھر کل تلوار چلے گی. کہا ہاں تمہاری تلوار پہ تو ہماری فتح کا دار و مدار ہے. ہر نے کہا تلوار چلے گی مگر تیری جانب سے نہیں، حسین کی جانب سے. بس یہ کہہ کے ہر نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا جب تک جہنم میں تھے مجھے اپنے ساتھ رکھا، ارے خلد بری کی تاری جانب جا رہے تو مجھے چھوڑ کے جار، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. بیٹا قدموں پہ گر گیا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. بس آزادار ہو علی ابن ہر اور ہر کا غلام اور ہر، یہ سب چلے کرملا کی طرف. ہاں کرملا میں حسین کی جانب جا رہے ہیں. اب جب جا رہے ہیں تو ہر کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ہر کے قدموں سے چلا نہیں جاتا. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا ارے نجات کے راستے پہ چلتے ہوئے پاؤں میں لغزش نہیں آیا کرتی. بس ایک بار ہر نے کہا اے میرے لال تمہیں کیا معلوم، میں اپنے آقا کی طرف ایسے نہیں جاؤں گا بلکہ ایسے لے کے چلو جیسے کسی شہزادے کے سامنے کسی مجرم کو لے کے جایا جاتا ہے. میرے دونوں ہاتھوں کو میرے رومال سے باندھ دو. ہاں سنیے گا عزیزو، حسین بھی کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، وہ عجب نہیں میرے مولا نے کہا اے ہر اگر تم اپنے رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے غلام بنا رہے ہو تو تاتائی اپنی ماں کے رومال سے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ہاں زادارو دونوں ہاتھ رومال سے بندے ہوئے اب ہر چل رہے ہیں، نہیں چلا جا رہا ہے. ایک بار ہر نے اپنے بیٹے کو بلایا، دیکھو مجھے بڑی غیرت آئے گی، میں عباس کا سامنا کیسے کروں گا، علی اکبر کا سامنا کیسے کروں گا، میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو. اب ہر چلے دائیں جانب بیٹا ہے، بائیں جانب غلام ہے. ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. ہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا قیامت ہو گئی، ارے شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے. ہر ٹھہرے، پھر قدم بڑھایا، ہمت کی آگے بڑھے. ایک بار غلام نے کہا اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کہا قیامت ہو گئی، ارے شہزادہ عباس آ رہا ہے، حضرت عباس آ رہے ہیں. بسور اور آگے بڑھا. عزادارو اب ذرا دونوں نے مل کے ایک بار کہا ارے آقا اب تو اور قیامت ہو گئی، ارے خود شہزادی کانین کا بیٹا حسین بنفس نفیس حسین تشریف لا. ہر نے اپنے سر سے امامہ پھینکا، خود کو رحمان سے گرایا، حسین کے قدموں پہ سر رکھا، حسین نے قدموں سے گری ہوئی انسانیت سے اٹھا کے آنکھوں سے لگایا اے میرے ہر، ارے تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، حر کے معنی آزاد کے ہیں، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میرے آقا نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا، اے حر مگر حسین بڑا شرمندہ ہے، جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میرے پاس مشکیزوں میں پانی تو تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے، دوست بن کے آیا ہے، حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے، حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے، مگر آؤ میرے خیمے میں، آؤ میرے خیمے میں، آؤ حسین کو، حسین ان کو اپنے خیمے میں لے کے آئے، اپنے خیمے میں لے کے آئے، ادادارو اب سنے، اب سنے، ہر نے اپنے کو خیمے میں بٹھایا، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، غلام بیٹھا ہوا ہے، ادادارو حسین اپنے خیمے سے نکل کے ان بچوں کے خیمے میں گئے جہاں سے اللہ تش کی صدایں بلند ہو رہی تھی، ان بچوں کے سکینہ کے خیمے میں گئے، سکینہ کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قافلہ، چہرے مرجھائے ہوئے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے، ہونٹ پپڑائے ہوئے اور خالی کوزا لیے ہوئے، ہائے پیاس ذرا دیکھیں آپ، حسین کا انتظام دیکھیں، حسین کا اہتمام دیکھیں، کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں، اے بچوں تمہارا آقا اور مولا حسین ایک گزارش لے کے آیا ہے، بچے کہتے ہیں آقا فرمائیے کیا، کہا دیکھو مجھے معلوم ہے تم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، بہت پیاسے ہو، اللہ تش کی صدایں بلند کر دو، لیکن تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے، تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے، دیکھو میرا مہمان ہر آیا ہے، اگر تم ہائے پیاس کہو گے، اللہ تش کی صدا بلند کر دے تو میرے مہمان کو شرمندگی ہوگی، تھوڑی دیر اپنی آوازوں کو روک لو، چھوٹے چھوٹے بچے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں کہا بچوں آؤ مہمان کا استقبال کرو، سکینہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے چلے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے، جب آپ کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جب استقبال کرتے ہیں تو چہرے کھل جاتے ہیں، ہونٹوں پہ ہنسی آ جاتی ہے، مگر عجیب استقبال ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آنے والے مہمان تیرا استقبال ہے، آنے والے مہمان تیرا استقبال ہے، ان میں ہاتھوں کو جوڑا، آقا آپ اور امتحان نہ لیجیے تو جلدی سے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، جلدی سے مجھے، کہا یہی میری مہمان، کہا مہمانداری میں ضیافت میں نہیں کر سکتا، کہا یہی مہمانداری ہے کہ جلدی سے جلدی جامع شہادت سے نوش کر دیجیے، ہاں زادارو ہر نے اجازت لی، مگر جب اجازت لی تو کیسے اجازت لی، ذرا آپ دیکھیں، ہر نے پہلے کہا کہ میرے غلام کو بھیجیے، زادارو غلام کو اجازت ملی، غلام گیا دشمنوں کو پنار کیا، اس کے بعد علی ابن ہر اپنے بیٹے کے لیے کہا آقا اب میرے لال کو اجازت دیجیے، اب میرے لال کو اجازت دیجیے، ہر نے کہا ارے جوان بیٹے کو کیسے اجازت دے دوں، ہر نے کہا آقا ارے کربلا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اندازہ مجھے ہے، اگر میں آپ کو علی اکبر کی قسم دلاؤں تو اجازت دے دیں گے، اے آقا آپ کو ہم سبھی ہے پیغمبر، علی اکبر کا واسطہ، میرے جوان بیٹے کو مقتل کی اجازت دیجیے، جوان بیٹا اجازت لے کے چلا، 250 دشمنوں کو پنار کیا، 250 دشمنوں کو پنار کیا، مگر کب تک لڑتا، ایک بار واپس آ کے اپنے بابا ہر سے، ہر کا بیٹا علی ابن ہر کہتا ہے بابا تلوار چلاتے چلاتے پیاس لگ گئی ہے، کیا کہیں سے پانی کا انتظام ہو سکتا، ہر نے کہا اے میرے لال اب پانی کا نام نہ لینا، ارے تم تو صبح حسین کے خیمے میں آئے، علی اکبر 3 دن کا پیاسا ہے، بس واپس جاؤ، اب مجھے تمہاری صورت نہیں دیکھنی، علی اکبر کا نام لیا آزادارو، فوراً ہر کا بیٹا واپس مقتل میں آیا، اور مقتل میں آنے کے بعد تلوار چلائی، اور جو تلوار چلائی تو ایک بار ہر کا بیٹا گرا، وہاں سے آواز دی بابا میری مدد کو پہنچو، ہر گیا آزادارو، کہتا ہوا جا رہا ہے آئنا ولدی میرے لال کہاں ہو، میرے لال کہاں ہو، ادھر تلواریں ہیں، ادھر زخم ہے، ادھر برچیاں ہیں، ادھر نیزے ہیں، کہاں ہو میرے لال، دشمن ہنس رہے ہیں، دشمن تہ لگا رہے ہیں، پھر پوچھتا ہوا جا رہا ہے میرے لال کہاں ہو، ایک بار گرد و غبار چھٹی، اور جو غبار کا چھٹنا تھا تو ہر جا مندر دیکھتا ہے، حسین کے زانوں پہ جوان بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، ہر کہنے لگا آقا غضب کر دیا آپ نے، قیامت کر دی آپ نے، کہیں غلام زادوں کے سر آقا کے زانوں پہ رکھے جاتے ہیں، ایک بار میرے مولا نے کہا ارے ہر غضب تو تو نے کیا، ارے غلام زادوں کے سر آقا تو اٹھاتے مگر جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، مولا آپ نے ہر کے بیٹے
علی اکبر کا ماتم کرنے والوں گھر کے بیٹے کا جنازہ حسین خیمے کی طرف لے کے آئے, اور جیسے ہی خیمے کی طرف لے کے آئے زینب کے خیمے پہ دستک دے کے حسین نے جملہ کہا, اے میری بہن زینب, اے میری بہن ام کلثوم, دیکھو میرے مہمان کے بیٹے کا ماتم ہے, میرے مہمان کے بیٹے کا ماتم ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کاش میری بیوی کربلا میں آتی, اس وقت ہوتی خود کے بیٹے کی ماں ہوتی تو وہ جنازے پہ ماتم کرتی, اے زینب ام کلثوم خود کے بیٹے کا ماتم ایسے کرو جیسے مائیں اپنے بچوں کا ماتم کرتی ہے, مرتا دینا شروع ہو گیا اداکاروں خود نے ماتم کیا, اور اس کے بعد کا آقا اب مجھے اجازت دیجیے, اب مجھے اجازت دیجیے, برائے مقتل میں, برائے مقتل میں 12,000 کچھ دشمنوں کو پھنڈار کیا, مگر ہر بھی کب تک لڑتے, کب تک لڑتے, ایک بار گرے اور جو گرے تو حسین کو سلام آخر کہا, اے آقا آپ سے ہمارا سلام, ہمارا اور آپ کا 57 سال کا ضعیف امام زخم کھاتا ہوا ہر کے لاشے پہ پہنچا, اور جیسے ہی ہر کے پاس پہنچا پوچھا, اے میرے مہمان کوئی اذیت, ہر نے اشارہ کیا, ماتھے سے خون کا پھوارا ابل رہا تھا, پر فوراً میرے مولا نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال ہر کے ماتھے پہ باندھ دیا, میں کہوں گا ہر مبارک ہو کہ کم سے کم آخری زخم پہ مرہم رکھنے والا تو موجود تھا, رومال سے باندھنے والا تو موجود تھا, ارے میرا مولا عصر کے بعد جب زمین پہ آئے گا تو کوئی زخم پاک کرنے والا نہ ہوگا, کوئی خون صاف کرنے والا نہ ہوگا, کوئی رومال رکھنے والا نہ ہوگا,